اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 72 ہے، ٹاپک ہے قلندر شعور اسکول۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ قلندر شعور اسکول کی تشریح کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ قلندر شعور اسکول سے کیا مراد ہے؟ حضور مرشد کریم لکھ رہے ہیں کہ قلندر شعور اسکول میں داخل ہونے سے پہلے میرے اندر دو برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ اگر ہم ایک دم اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ قلندر شعور اسکول کو کون سمجھے گا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں پہ قلندر شعور اسکول سے کیا مراد لی جا رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے جیسے حضور قلندر باب اولیاء کی سرپرستی میں آنے کے بعد، ان سے بیعت ہونے کے بعد حضور مرشد کریم نے اس طرح کا یہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ میں اس قلندر شعور اسکول میں داخل ہو گیا، یعنی قلندر باب اولیاء نے جو کچھ مجھے تعلیم کیا وہ قلندر شعور اسکول تھا۔ بات ذرا اس سے بڑی ہے، بات یہ ہے کہ یہ پورا خانقاہی نظام اس کی طرف اشارہ ہے کہ قلندر شعور اسکول، یعنی خانقاہی نظام میں داخل ہونا اور کسی کو پیر و مرشد مان کر خود کو در و بست اس کے حوالے کر دینا، جیسے بچے ٹیچر کے کہنے پہ چلتے ہیں اس طرح سے چلنا سیکھنا، یہ ہے قلندر شعور۔ قلندر شعور کو حضور قلندر باب اولیاء نے اور مرشد کریم نے جو علم سینہ کے طور پہ ہی چلا آ رہا تھا اس کو عام علوم کی طرح پڑھنے اور سمجھنے اور اپنانے اور پریکٹس کرنے اور پھر اس کے مشاہدات کرنے کے لیے پورا ایک سلیبس ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہاں پہ مرشد کریم اس پورے خانقاہی نظام کو جو ایک ماڈرن شکل دی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کنا ہے کہ قلندر شعور اسکول سے مراد ہے خانقاہی نظام۔ اب یہ خانقاہی نظام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے دو رخ ہیں، دو انداز ہیں، ایک ممبر سے، مسجد سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا صفحہ سے ریلیٹڈ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کا دوہرا نظام بنایا کیونکہ انہیں پتہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ لوگ کس طرح ان کی تعلیمات میں تحریفات کریں گے، اس کو کس طرح ڈسٹارٹ کریں گے یا لوگوں کی سمجھ سے اسے بالا تر کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک دوسرا نظام جو ساتھ میں پیرلل جاری کیا تھا وہ تھا علم سینہ کے طور پہ، جس میں سالک کو عملی تجربات اور مشاہدات سے گزار کر اس کو خود شناس بنا کر اسے خدا شناس بنایا جاتا ہے۔ کیا؟ کہ خود شناسی سے گزار کر خدا شناسی تک کا سفر جو ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلیبس دیا وہ یہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو آیت حدیث ہم پڑھتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا وہی جان سکتا ہے اپنے رب کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نظام خود شناسی کا متعارف کرایا اور اس کو رائج کیا، جب دنیا دار حکمرانوں نے اس نظام پہ قبضہ کیا، اس کو اسلام کو ایک مذہب بنا دیا۔ حالانکہ دیکھیے، بڑا سمپل سا فلسفہ ہے، جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو ترجمہ بٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے. اس کلمے کی ترجمے کی غلطی کی وجہ سے پورا کانسیپٹ بدل گیا. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا, صرف اتنا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں عہد کے الفاظ ہیں, کیونکہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانوں گا, اور اللہ کو الہ بھی اس طرح مانوں گا جس طرح کہ اللہ کا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے. یعنی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر اپنا کر اللہ کو الہ مانوں گا. معبود کا لفظ جو ہے یہ عبادت کے معنوں میں یا عبد کے معنوں میں یا بات ماننے والوں کے معنوں میں آتا ہے, اور یہ تو وہ سارے مانتے تھے, پہلے بھی مانتے تھے, اپنے بچوں کے نام تک وہ عبداللہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تصور دیا تھا؟ حضور نے یہ تصور دیا تھا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں تو فقیری کا درس اسی پہلے جملے میں چھپا ہوا ہے, یعنی کہ لا الہ میں ہے. کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں, میں اللہ کا فقیر ہوں. میں میری ساری آشائیں, ساری تمنائیں, ساری خواہشات صرف اور صرف اللہ سے وابستہ ہے. وہ کیئر آف اللہ سوچنے کا جو نظام ہے, اس نظام کا نام ہے کلندر شعور سکول. میرا خیال ہے کہ یہ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے کیوں اس لفظ پہ اتنی شرح کی ہے, کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ کلندر شعور سکول میں داخل ہونے سے پہلے میرے اندر دو برائیاں بہت زیادہ تھیں. یہ مرشد کریم ذکر اپنا کر رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ہم سب میں ہے. ایک تو یہ کہ میرا ذہن کاروباری تھا. میں جب بھی کسی آدمی سے ملتا تھا اس کی ذات سے کوئی نہ کوئی توقع قائم کر لیتا تھا. غور کریں, یہ ہے کاروباری ذہن. کاروباری ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے بھی ملے گا, کسی نئے آدمی سے, تو پوچھے گا جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, تو جو ہی دیکھے گا کہ اس سے کوئی میرا غرض پوری ہو سکتی ہے, اس سے توقعات قائم کر لے گا. تو کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس طرز فکر پر ضرب پڑی. جس آدمی سے جو توقع وابستہ کی وہ پوری نہیں ہوئی, یہ دیکھیے یہ کرتا ہے مرشد. مرشد کریم ہمیں یہ طرز فکر عطا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں, اور ہماری ساری توقعات لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں بلکہ وہ بڑھ جاتی ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ یہ کاروباری ذہنیت رکھنا جو ہے یہ غلط ہے. جس آدمی سے جو توقع وابستہ کی وہ پوری نہیں ہوئی, یہ انتظام کر دیتا ہے اللہ. فقیر کے سرپرستی میں آنے کے بعد آپ کی طرز فکر پہ ضرب, پہلی ضرب یہی لگتی ہے کہ جو لوگوں سے آپ کی توقعات ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں. وہ اس لیے کہ توقع اللہ نے پوری کرنی ہے, بندے کی مجال نہیں ہے. بندہ تبھی توقع پوری کر سکتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. یہ دیکھیں آگے آ رہا ہے جملہ. یہ عمل اتنی بار دہرایا گیا کہ دوستوں کی طرف سے مایوسی طاری ہو گئی, اور ذہن میں بالآخر یہ بات آئی کہ کوئی دوست اسی وقت کام آ سکتا ہے جب اللہ چاہے. یعنی یہ ذہن دیکھیں, اس چھوٹے سے ایک پیراگراف میں بات کتنی گہری ہے اور کتنی ضروری ہے. اگر ہم کلندر شعور हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर हमने कलंदर शेख स्कूल में बकायदा दाखला भी ले लिया है, तो फिर ये सबसे पहली चीज़ है जो आपके आपको जिससे बाज आना है। किस चीज़ से बाज आना है? कि तवक्कुआत रखने से बाज आ जाए। अब दूसरी बात जो है कि सोना खाओ। इसके बाद दूसरा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। रूहानी आंख से देखा गया, एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें बहुत सारी अलमारियां हैं, उन अलमारियों में सोने की ईंटें रखी हुई हैं। 48 घंटे ये कैफियत कायम रही कि मैं कमरे में हूं और कमरा सोने की ईंटों से भरा हुआ है। इस कैफियत के साथ जहन रोटी खाने की तरफ मायल होता तो मेरे कानों में एक मावराई आवाज़ गूंजती कि सोना खाओ। पानी पीने की ख्वाहिश होती तो पानी तो वहाँ कहाँ था, आवाज़ आती सोने चांदी से प्यास बुझाओ। और जब मैं इस कैफियत से बाहर आया तो 10 रुपए के नोट से भी तबीयत में गंदगी का एहसास होता था। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से मुसलसल ऐसे हजारों वाक्यात रूनुमा हुए कि जिनका वजूद में आना अकलन नामुमकिन और मुश्किल था। ये वाक्या हजूर मुर्शिद करीम ने मुझे खुद सुनाया था, खुद भी बताया था, यानी यहाँ लिखा हुआ भी है तो हजूर से बराह रास्त सुनने का शर्फ भी मुझे हासिल है। तो हजूर मुर्शिद करीम ने जो बात फरमाई, जो कि बिटवीन द लाइंस यहाँ लिखी हुई है, कि हजूर कलंदर बाबौलिया ने तसर्रुफ किया था, तसर्रुफ करके उनको इस कैफियत में डाल दिया था, या कि ये कैफियत उनके ऊपर तारी कर दी थी कि उनको ऐसे लगता था जैसे मैं ज़हनी तौर पे कमरे में बंद हूँ और कमरे में अलमारियों में सोना चांदी पड़े हुए हैं। तो जब उनको भूख लगती थी तो उनको एहसास, ये अंदर से एक आवाज़ आती थी कि भाई सोना खाओ। जाहिर है कि 48 घंटे यानी 2 दिन और 2 रातें जब जब ये तलब हुई कि खाने की तरफ पीने की तरफ तवज्जो गई तो कहा कि ये खाना पीना नहीं, ये सोना चांदी खाओ। इससे गौर करें कि इससे क्या हुआ, मादियत का असल रूप सामने आ गया कि मादा जो है, रुपया पैसा जो है, मालो जर जो है, सोना चांदी जिसे कहते हैं, ये हमारी ना भूख मिटा सकता है ना प्यास मिटा सकता है, हमारी कोई हाजत ये बराह रास्त नहीं पूरी करता, ये महज एक मीडियम है, जैसे पहले जुमला गुजर चुका है। जब मैं इस कैफियत से बाहर आया तो 10 रुपए के नोट से भी तबीयत में गंदगी का एहसास होता था कि ये क्या इंसानों ने अपने लिए गंद बनाया हुआ है। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से मुसलसल ऐसे हजारों वाक्यात रूनुमा हुए जिनका वजूद में आना अकलन नामुमकिन और मुश्किल था। 1 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा 100 दफ़ा जब इस तरह के तजुर्बात होते रहे तो जहन में ये यकीन पैदा हो गया कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। बताना ये मकसूद है कि रूहानियत कोई ऐसा इल्म नहीं जो सिर्फ लफ्ज़ों पर कायम है। रूहानियत अमली और मुशाहदाती इल्म है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे और शेयर कर देता हूँ कि ये जो रूहानियत अमली और मुशाहदाती इल्म है, इसके हवाले से जब मुरीद को उसका मुर्शद मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजारता है कि उसकी तवक्कुआत टूटे, उसका जहन अल्लाह की तरफ मबजूल हो जाए, तो वो कहता है जी मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, रोना शुरू कर देता है। हजूर मुर्शिद करीम ने इरशाद फरमाया था कि यहाँ लोग रूहानियत सीखने कम आते हैं और अपने मसाइल हल कराने आते हैं। उनकी गरज सिर्फ इतनी होती है कि मेरे मसले हल हो जाएं और मेरे काम होते रहें। यहाँ जिसकी भी तरबियत के लिए पकड़ करता हूँ, जिसको भी पकड़ता हूँ तरबियत करने, वो इतना रोना मचाता है कि घबरा के जान छोड़नी पड़ती है उसकी। آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حالات پہ اللہ مرشد کریم کو اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے جو ذہن بنا ہوا ہے, جو توقعات ہیں کہ روٹی پیسے سے کماؤں گا, میں کام کروں گا تو پیسے کماؤں گا, وہ اس چیز پہ ضرب لگاتے ہیں. یہ معاش ایک ضرورت ہے, ایک لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اس کے لیے چھوڑ دیں. اللہ کو اولیت دینا سیکھنا ہے, یہ ہے قلندر شعور کا بنیادی سبق. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قلندر شعور یا روحانیت سیکھنے کے بعد آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہو جائے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہونا. وہ کام آپ کو روٹین میں پورے کرنے ہی کرنے ہیں, روٹین میں پورے کرنے ہیں. ان سے توقع نہیں رکھنی, نتائج پہ نظر نہیں رکھنی, کاوش جد و جہد کوشش پوری کرنی ہے. یہ بنیادی سبق ہے آج اس جو آپ ہم نے آج دو یہ پیراگرافس پڑھے. اب اگلا دیکھیں, آٹومیٹک مشین, یعنی یہ روحانیت عملی اور مشاہداتی علم ہے. آپ کو عمل سے بھی گزرنا ہے, آپ کو مشاہدے بھی کرنے ہیں. مشاہدے کروائے جائیں گے, پھر جا کے کہیں اس قابل ہوں گے کہ آپ مشاہداتی آنکھ سے کام لے کے چیزوں کو خود آبزرو کرنا سیکھ لیں. یہ آٹومیٹک مشین کی بات سن لیجئے. پیدائش سے موت تک اور موت کے بعد کی زندگی میں اعراف, حشر نشر, حساب کتاب, جنت دوزخ اور اللہ کی تجلی کا دیدار, یہ سب کا سب یقین کے اوپر قائم ہے. یہ سب سارا نظام یقین پہ چل رہا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ برے لوگوں کا نظام بھی چل رہا ہے, دولت کے پرستاروں کا نظام بھی چل رہا ہے, اس لیے کہ ان کا یقین دولت پہ ہے. یہ پورا دنیاوی نظام دیکھیں نا, کیا لکھا, پیدائش سے موت تک, موت کے بعد کی زندگی. اگر آپ کا یقین ہے تو اعراف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کوئی اعراف نہیں ہے, مجھے صرف دنیا میں پیسہ کمانا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے لیے جو اعراف بنے گا اس میں اسی قسم کے حالات ہوں گے. جب آپ ایک چیز پہ یقین نہیں کرتے اور وہ سامنے آ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بندے کا. بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ موجود ہے, اس کے اندر عقل و شعور کام کرتا ہے اور وہ ایک حد تک با اختیار ہے, اور بڑی حد میں اس کے اوپر غیر اختیاری کیفیات نازل ہوتی رہتی ہیں. مثلا کوئی آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے اگر سانس لینا شروع کر دے تو چند منٹ میں ہانپ جائے گا. روٹین کی زندگی میں بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کھا لیتا ہے, پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے. یہی حال آدمی کے اندر اس مشین کا ہے جو مسلسل متواتر ہر لمحہ اور ہر آن چل رہی ہے. اس مشین کے کلپرزے ذہن, اعضائے رئیسہ, دل, پھیپھڑے, گردے, جگر اور آنتوں کی حرکت مسلسل جاری ہے. یہ ہے زندگی. مسلسل حرکت کرنا اعضا کا, یہ زندگی کی وجہ سے. 4 ارب کی آبادی میں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت دنیا کی آبادی 4 ارب تھی, آج تقریباً 7.5 ارب ہے. 4 ارب کی آبادی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اندر نصب کی ہوئی مشین کو چلاتا ہو. یہ مشین بالکل غیر اختیاری طور پر چل رہی ہے. اس مشین میں جو ایندھن استعمال ہوتا ہے اس پر بھی انسان کی دسترس نہیں ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مشین بند ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت, علم کی بڑی سے بڑی ترقی اسے چلا نہیں سکتی. یہ مشین قدرتی نظام کے تحت بتدریج بھی بند ہوتی ہے اور یکدم بھی بند ہو جاتی ہے. بتدریج بند ہونے کا نام بیماری اور مشین کے ایک دم بند ہونے کو ہارٹ فیلئر یعنی دل کا دورہ کہا جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیماریوں کا علاج اختیاری ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 ارب کی آبادی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو بیمار ہونا یا مرنا چاہتا ہے. اگر زندہ رہنا اختیاری ہوتا تو دنیا میں کوئی آدمی موت سے ہم آغوش نہ ہوتا. الحاظل قیاس زندگی کے بنیادی عوامل اور وہ تمام حرکات جن پر زندگی رواں دواں ہیں انسان کے لیے اختیاری نہیں ہیں, یعنی ان پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہم بنیاد پر غور کریں تو زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آدمی پیدا ہوتا ہے, جبکہ پیدائش پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. لاکھوں سال کے طویل عرصے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہو گیا ہو. پیدا ہونے والی ہر چیز, پیدا ہونے والا ہر فرد ایک وقت معینہ کے لیے اس دنیا میں آتا ہے, اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتا, مر جاتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں زیادہ سوچ بچار سے اور تفکر کی ضرورت پیش آئے. یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس میں کوئی زیادہ سوچ بچار اور تفکر کی ضرورت پیش آئے. ہر لمحہ, ہر آن, ہر منٹ, ہر سیکنڈ یہ صورت حال واقعہ ہو رہی ہے. مختصر یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے اور مختلف صورتوں میں پیدا کرتا ہے. قد کاٹھ مختلف ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بنیادی طور پر کوتاہ قد آدمی 7 فٹ کا بن گیا ہو. ایسی بھی دنیا میں کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ 7 فٹ کا آدمی گھٹ کر 2.5 فٹ کا ہو گیا ہو. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے انسان, وقت اور کھلونا. جب ہم عقل و شعور کا موازنہ کرتے ہیں تو کوئی آدمی ہمیں زیادہ باصلاحیت نظر آتا ہے, کوئی آدمی کم صلاحیت, اور کوئی آدمی بالکل بے عقل ہوتا ہے. سائنس خلا میں یعنی اسپیس میں, آؤٹر اسپیس میں چہل قدمی کا دعویٰ کر سکتی ہے, لیکن ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ بے عقل آدمی کو عقل مند بنا دیا گیا. اللہ ہی اپنی مرضی سے عقل و شعور بخشتا ہے, آدمی کے اندر فکر و گہرائی عطا کرتا ہے. المیہ یہ کہ جن لوگوں کے اندر اللہ فکر اور گہرائی عطا کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی وصف ہے, لیکن جب وہ فکر اور گہرائی ان سے چھین لی جاتی ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. زندگی کے تمام اجزائے ترکیبی ایک طاقت کے پابند ہیں. وہ طاقت جس طرح چاہے روک دیتی ہے, جس طرح چاہے انہیں چلاتی ہے. قلندر شعور کے بانی قلندر باب اولیاء رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, لوگ نادان ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری گرفت حالات کے اوپر ہے. انسان اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حالات میں تو بدل کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. انسان ایک کھلونا ہے. حالات جس قسم کی چابی بھر دیتے ہیں, حالات جس قسم کی چابی اس کے اندر بھر دیتے ہیں, اسی طرح یہ کودنا ناچنا شروع کر دیتا ہے. اس جملے کو بہت توجہ سے سمجھیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر فی الواقعہ حالات کے اوپر انسان کو دسترس حاصل ہوتی تو کوئی آدمی غریب نہ ہوتا, کوئی آدمی بیمار نہ پڑتا, کوئی آدمی بوڑھا نہ ہوتا, اور کوئی موت کے منہ میں نہ جاتا. یہاں پہ حالات کا اصل مفہوم سمجھیں. ہمیں دیکھیں نا, اگر آپ کو اللہ نے مرد پیدا کیا تو آپ کو یہ جو مردوں کو سامنے حالات فیس کرنے ہیں وہی حالات درپیش ہوں گے. اگر آپ عورت بن گئے تو آپ کو وہی حالات سامنا کرنا پڑیں گے جن حالات سے آپ کو عورت ہونے کے ناطے سامنا کرنا چاہیے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا, موت کے پنجے نے ان کی گردن مروڑ کر رکھ دی. شداد, نمرود اور فرعون کی مثالیں ایسی نہیں ہیں جن کو ہم محض کہانی کہہ کر گزر جائیں. تاریخ ہر زمانے میں خود کو دہراتی ہے. یہاں پہ اس جملے کو سمجھ لیں کہ یہ کردار ہیں, نمرود, فرعون اور شداد, یہ سارے کردار ہیں جو ہر دور میں چلتے رہتے ہیں. تاریخ ہر زمانے میں خود کو دہراتی ہے, البتہ رنگ, روپ, نام, شکل و صورت بدل جاتے ہیں لیکن کرتوت وہی رہتے ہیں. اس زمانے میں شہنشاہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے جس نے 2500 سال کی سالگرہ منائی. موت کے پنجے نے اس کو اس قدر بے بس اور ذلیل کر دیا کہ اس کے لیے اس کی سلطنت کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور وہ دیار غیر میں مر گیا. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوا. اگر حالات انسان کی گرفت میں ہیں تو اتنا بڑا بادشاہ غریب و دیار کیسے بن گیا؟ اس قسم کے بے شمار واقعات ہر روز پیش آتے رہتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور ان سب باتوں کو اتفاق کہہ کر گزر جاتے ہیں, جبکہ کائنات میں اتفاق یا حادثے کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی حالات جو ہیں, اب ان کا اوریجن کیا ہے, یہ کیسے ہوتے ہیں, یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یہاں پہ آپ کو جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے تو اللہ کی جکڑ اور پکڑ کا اندازہ کر لیجئے, یہ بات آپ کے اندر راسخ ہو جائے. اللہ کا ایک نظام ہے جو مربوط ہے, ہر نظام کو دوسرے نظام کے ساتھ وابستگی ہے. یہ دیکھیں نا, میں لفظ سسٹم استعمال کرتا ہوں کہ یہ سارا نظام ہے. نظام, انفرادی نظام, پھر نوئی نظام, پھر کائناتی نظام, اور پھر ایک الوہی نظام. تو یہ نظام کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نظام کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کوئی بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی. اس نظام میں نہ کہیں اتفاق ہے, نہ حادثہ, نہ کوئی مجبوری. سن لیا؟ اب یہ کیا جملہ آیا, حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں لیکن اس نظام میں کوئی مجبوری نہیں ہے. یعنی کوئی نظام آپ کے ہاتھوں عاجز نہیں آتا, نظام اپنا کام کرتا ہے. اگر آپ نے خود کو نظام کے ساتھ سنکرونائز کر لیا, ہم آہنگ کر لیا, آپ نے خود کو ہارمنائز کر لیا تو سب خیر ہے. جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہے, تو اس کے اندر یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے. اس پیٹرن کو جب تحریکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں اور ان واقعات کی کڑیاں اس قدر مضبوط, مستحکم اور مربوط ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات پر حاکم اعلی اللہ ہے. یہاں رک جاتے ہیں. جی
ڈاکٹر,
کوئی سوال؟
سر سوال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے ایک سکرپٹ لکھ دی ہے, اس سکرپٹ کے تحت وہ کام ہونا ہی ہونا ہے, یہی مطلب ہوا نا؟
میں تھوڑی سی اس میں اصلاح کر دوں.
جی جی,
اللہ نے آپ کو اختیار بھی تو دی ہے کہ آپ اس سکرپٹ پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
بالکل,
بس یہ کھیل ہے سارا. اللہ کا سکرپٹ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ نے اس کے مطابق کام کیا تو آپ اللہ والے بن گئے. اگر آپ نے اللہ کے سکرپٹ کو نہیں سمجھا اور اپنے مفروضوں کو اللہ کا سکرپٹ قرار دیتے رہے، یہ کیا انصاف کی بات ہوگی؟
بالکل،
بس اتنی سی بات، یہ لو سکرپٹ سنتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نے اسی لیے فوراً آپ کی توجہ آپ کے اختیار کی طرف دلائی۔ دیکھیں نا، لوہے محفوظ اللہ کا سکرپٹ ہے، اور کتاب مرقوم آپ نے اس پہ جتنا عمل کیا اس کا ریکارڈ ہے۔
صحیح،
آپ اس چیز کو قطعاً اگنور نہ کریں۔ دیکھیں، ہم لوگ اللہ کے نظام کا سکرپٹ کا لفظ جب آپ نے استعمال کیا تو اس کا مطلب جی سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، آپ کو اختیار دیتی ہے، آپ نے اس سکرپٹ کے مطابق چلنا ہے یا اس کے خلاف چلنا ہے۔ یہ تکذیب کا لفظ جو ہے، کذب کا لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، تکذبون بالدین، یعنی یہ رہتے میرے سسٹم میں ہیں اور اسی کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ بار بار قرآن
جی سوری سر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے پوزیٹیو بھی سکرپٹ لکھا ہے اور نیگیٹو بھی لکھا ہوا ہے۔
بالکل صحیح کہا،
عمل ہم کتنا کرتے ہیں
شاباش،
ہمارے اختیار ہے۔
یہ بات پچھلے دن، پچھلے ہم نے ریڈنگز میں بھی عرض کی اور آپ نے پڑھی کہ اللہ نے تین آپشن ہر بندے کو ہر قدم پہ دیے، دائیں جائے بائیں جائے۔ پورا قرآن آپ کو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون کا قصہ سنا رہا ہے۔ تین آپشن آپ کے پاس ہیں، آپ بائیں جاتے ہیں یعنی کہ آپ نیگیٹو ہیں، اگر آپ دائیں جاتے ہیں تو آپ پازیٹیو ہیں، اگر آپ سیدھا جاتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کے سکرپٹ کو سمجھ کے اس کے مطابق چلنا ہے تو آپ اللہ والے بن گئے۔
صحیح،
شرط آ گئی نا سمجھنے کی۔
بالکل آئے،
اور کوئی سوال؟
سر، ہم اس پہ سکرپٹ جو لکھا ہوا ہے اللہ نے، ہم اس پہ چلنے پہ مجبور نہیں ہیں؟
نہیں، اگر آپ
ہم چل سکتے ہیں،
آپ چلتے تو جہنم میں جائیں گے نا۔ سیدھی سی بات ہے، جہنم کا کیا مطلب ہے؟ جنت اور دوزخ یہ کیا ہے؟ حساب کتاب کس چیز کا ہونا ہے؟ اللہ نے جو آپ سے کہا، آپ سے چاہا، آپ اس کے مطابق چلے۔ دیکھیں نا، وہ ثقلت موازینہ، قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ موازنہ ہوگا، کس چیز کا موازنہ ہوگا؟ کہ اللہ کیا چاہتا تھا اور آپ نے کیا کیا۔ دیکھیں نا، صاف اللہ نے تو صاف کہا ہے، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے غور نہیں کیا۔ وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَخَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ کیا ہے، وَهُوَ أُمُّهُ کیا ہے، نہیں سوری بھول گیا، حاویہ، کہ وہ ہوگا حاویہ میں۔ خفت کا کیا مطلب ہے؟ اسے شرمندگی ہوگی جب وہ موازنہ ہوگا۔ موازینہ ہو، ہم نے یہاں وزن کر دیا، اعمال وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ عجیب و غریب ترجمے ہیں، کیا کہا جائے؟ موازینہ ہو یعنی موازنہ اسی چیز کا ہونا ہے کہ اللہ کیا چاہتا تھا اور آپ نے کیا کیا۔ ہمیں اللہ کی چاہت کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ہے قلندر شعور، اسی کی لیے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہنا سیکھیں گے تو اللہ جو چاہتا ہے وہ خود بتا دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
ٹھیک ہو گیا،
چلیں، خوش رہیے،
بہت شکریہ،
اللہ حافظ۔